الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي فراس ربيعة بن كعب خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتي بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے میں جو حدیث شریف پڑھی گئی ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ. یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. صفہ ایک چبوترے کا نام تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ سے، اس کی دیوار سے لگا ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ چبوترا، کہنے کو تو چبوترا تھا، لیکن اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی، وہ سب سے پہلا مدرسہ تھا. وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے تھے اور مسجد نبوی میں مستقل قیام کرتے تھے، اور ان کی کلاس کی جگہ وہ صفہ چبوترے کی جگہ تھی، جہاں پر بیٹھنا، حلقے بنانا، سننا سنانا، باتیں ایک دوسرے کو سنانا اور ان کی باتیں خود سننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا، آیتوں کا مذاکرہ کرنا، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی. اصحاب صفہ جو لوگ وہاں آتے تھے اور بیٹھ کر کے اپنی شاگردی اختیار کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے میں، اس یونیورسٹی میں اسلام کی، وہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں. کسی وقت اصحاب صفہ یعنی شروعات میں جب تھے تو وہ دو ایک سے شروع ہوئے، لیکن کسی وقت ان کی تعداد 350 افراد تک کو بھی پہنچ گئی. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام کافی مشہور ہے، جن سے 5000 سے زیادہ روایتیں ہم تک پہنچی ہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 سے زیادہ باتیں، زیادہ حدیثیں انہوں نے ہمیں امت تک آگے پہنچائی ہیں. حالانکہ سن 7 ہجری میں وہ اسلام لائے، اور اس کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 3 سال بعد ہو گیا. تو 3 سال کی رفاقت میں، صرف 3 سال کی رفاقت، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی انہوں نے اور 5000 سے زیادہ حدیثیں ہم تک پہنچائی. ان لوگوں کا سلیبس کیا تھا؟ ان لوگوں کے اس اسباق کا انداز کیا تھا؟ ان لوگوں کا سلیبس کتابیں نہیں تھی کہ ہر روز ایک چیپٹر پڑھایا جا رہا ہے. ان لوگوں کا ایسا پیریڈ مقرر نہیں تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک. وہ صبح سے لے کے شام تک، دن کے، رات کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30، اور سال کے 360 دن وہیں پڑے رہتے تھے. کھانے کمانے کی بھی ان کو فکر نہیں تھی، کھانا کھانے کی بھی فکر نہیں تھی. وہیں پر جو کچھ آ جایا کرتا تھا اسی میں سے وہ اپنا انتظام کر لیا کرتے تھے، یعنی دوسرے مسلمان صحابہ کرام جو وہاں پہنچا دیتے تھے مسجد میں، اسی میں سے اپنا انتظام کر لیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب نہیں آتا تھا تو فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس کے معنیٰ شاگرد ہیں اس یونیورسٹی کے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بسا اوقات فاقوں کی وجہ سے میرے اندر اتنی کمزوری ہو جاتی تھی کہ میں مسجد نبوی کے دروازوں کے پاس میں کمزوری کی وجہ سے نڈھال ہو کر گر جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، اور اس وقت اس مرگی کے علاج کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لوگ جوتا پہن کر، پہنے ہوئے جوتے کے ساتھ میں اپنا پیر مرگی کے دورہ جس شخص پہ پڑا ہے اس کی گردن پہ رکھتے تھے، تو اس سے ان کا علاج کیا کرتے تھے. تو جاتے ہوئے لوگ ان کی گردن کو اس طرح سے اپنے پیر کے ذریعے سے رگڑتے ہوئے، اور علاج اپنے انداز میں، اپنے خیال میں وہ ان کا علاج کرتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قصہ یہ نہیں تھا، مجھے مرغی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، فاقے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی تھی، نڈھال اتنا میں ہو جاتا تھا کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، غشی مستقل تاری رہتی تھی، بے ہوشی ہو جاتی تھی. پھر کوئی سمجھ پاتا تھا تو وہ مجھے لے جا کر کھلا دیتا تھا اپنے گھر، یا پھر یہاں لا کر کے میرے لیے کچھ نظم کر دیتا تھا. اور حضر ان کا سلیبس کیا تھا، پڑھتے کیا تھے؟ وہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا روزانہ لینا، کہ آپ کیا فرما رہے ہیں بس وہ لے لینا، آپ کیا کر رہے ہیں روزانہ وہ دیکھا کرنا، کون سے وقت کون سا کام حضور فرماتے ہیں، کس وقت حضور کون سی بات ارشاد فرماتے ہیں، ان کا یہ سلیبس تھا. اسی وجہ سے جب انہوں نے غور سے ان چیزوں کو لیا تو پھر وہ 5000 سے زیادہ حدیثوں کو ہم تک پہنچانے والے بنے. شروع شروع میں ایسا بھی نہیں ہے، عجیب حالت ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ کی حدیثیں یاد نہیں رہتی. تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اپنی چادر پھیلاؤ. انہوں نے چادر پھیلائی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں کچھ ڈالا. ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، دوسروں سے فرمایا کہ اچھا اگر ایسی کوئی شکایت ہے کہ تمہیں حدیثیں یاد نہیں رہتی، تو ان کے سیرے پر ہاتھ مارا اور دعا دی. پھر اس کے بعد سے ان کو ایسی حدیثیں یاد ہونا شروع ہوئی کہ آدھے سے زیادہ اسلام کی جو روایتیں ہیں وہ ان سے ہم تک پہنچی ہیں. الغرض یہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں، جن کی حدیث بیان کی گئی ہے وہ بھی ربیعہ بن کعب اسلمی، وہ بھی انہی میں سے ہیں. اچھا طالبان علوم نبوت جو ہوتے ہیں، علم شرعی اور علم شریعت کے حاصل کرنے والے، علم دین کے حاصل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایک خاص بات پائی جاتی ہے جو علوم دنیا کے طلب کرنے والوں میں نہیں پائی جاتی. وہ یہ ہے کہ وہ اپنے استاذ کی اور اپنے مدرسوں کی کوئی نہ کوئی خدمت اپنے سے وابستہ ضرور کر لیتے ہیں. اکثر لوگوں کی زندگیوں میں یہ بات ملتی ہے، اپنے مدرسے کی یا اپنے استاذ کی کوئی نہ کوئی خدمت اپنے ذمے مقرر کر لیتے ہیں. حضرت ابو مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے، دوسرے اور بہت سے صحابہ ہیں، خود یہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، ان کو دیکھ لیجیے. یہ حضور سے گزارش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنی خدمت میں قبول فرمائیے، جب کوئی موقع ہو کسی کام کے کرنے سے ہمیں حکم فرما دیجیے، ہم اس کو انجام دے دیں گے. تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے اپنی خدمت کی گزارش کی، حضور نے قبول فرمایا. ایک دفعہ پھر میں نے درخواست کی، یا رسول اللہ آج میں آپ کے گھر ٹھہر کر آپ کے رات کے معمولات، کیا آپ رات میں کیسے زندگی اور عبادت بسر کرتے ہیں یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضور نے اجازت دے دی. وہ خدمت کرنے کے لیے اٹھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے تو گئے جا کر کے آپ کے وضو کا پانی لایا، اور پھر آپ کی ضرورت سے فارغ ہونے کا پانی لایا، لا کر کے دیا. خدمت سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے تو پھر دعا نکلتی ہے، دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی. حضور نے فرمایا سل نہیں، مانگو کیا مانگتے ہو. یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل تمہیں دعا دینے کو چاہتا ہے، تم مانگو اس وقت تمہیں دعا دی جائے گی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قبول ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ اسألک مرافقۃ نبیک مرافقۃک فی الجنہ، فرمایا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. وہ بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے جواب دیا، ایسی چیز مانگ لی، اس کے بعد کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. حضور نے پوچھا وغیرہ ذالک، اور بھی کچھ چاہیے؟ فرمایا کہ ہوا ذاک، بس اتنا ہی چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو فرمایا، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، دعا تو میں اس وقت دے رہا ہوں اور اپنے آپ سے دے رہا ہوں، تمہاری فرمائش پہ، تمہاری گزارش پہ نہیں دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم نے جو چیز مانگی ہے اس کے واسطے وہ چیز ملے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم کثرت سجود سے، یعنی زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ کے اس قابل بنو کہ اللہ تمہیں جنت کا اور میری رفاقت کا حقدار بنائے. اس حدیث سے دو سبق ملتے ہیں. ایک سبق تو اس حدیث کا یہ ہے کہ صرف دعا عمل کے بغیر آرزو اور مقصد کے حاصل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. کسی بڑے آدمی کے پاس گئے، بزرگ کے پاس گئے، عالم دین کے پاس گئے، مفتی کے پاس گئے، صوفی کے پاس گئے، شیخ کے پاس گئے اور دعا کرا لیے، سمجھ لیے کہ بس انہوں نے ہمارے لیے دعا کر دی، ہمارا کام بن جائے گا. نہیں، یہ قصہ ہے ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ان کو خود فرما رہے ہیں تم دعا کرواؤ مجھ سے، میں دعا کرنے کے موڈ میں ہوں، میرا تمہارے لیے دعا، تم کو دعا دینے کا دل چاہتا ہے، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں دعا تو دے دیتا ہوں، لیکن اس مقصد کے حاصل ہونے کے واسطے خود تم کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. بہت سے لوگوں میں یہ مرض ہوتا ہے، یہ ان کے خیال میں یہ بات ہوتی ہے کہ بڑے لوگ ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو بس وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. صرف دعا سے اگر ہو گیا ہوتا تو آج ساری انسانیت مسلمان ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعا کی ہے ہدایت کی، سب کے لیے دعا کی ہے اسلام کی، سب کے لیے دعا کی ہے اللہ کے فرمبردار بن جانے کی، حقیقی معنی میں عبد بن جانے کی. وہ تو چھوڑیے، قریبی رشتہ دار، ساری انسانیت تو کجا، قریبی رشتہ دار تک مسلمان نہیں ہوئے، حتیٰ کہ وہ چچا تک مسلمان نہیں ہوئے جو آپ کے اسلام کے محافظ رہے، آپ کی ذات کے محافظ رہے، حضرت ابو طالب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک قریش کے لوگ آپ کو تکلیفیں نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ ان کی ذات کا ایک وقار تھا، ان کی شخصیت کا ایک وقار تھا، تو ان کی وجہ سے لوگ آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. ایک طرف اسی سال کیا ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، وہ بھی کافی دولت مند تھیں تو ان کا بھی ایک اثر تھا. دوسری طرف اسی سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو ان کی وقار کی وجہ سے لوگ جو ایذا سے رکے رہتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب کفار مکہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں پر بے دریغ تکلیفیں دینے لگے، عجیب و غریب طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچانے لگے، جس طریقے سے آپ کو وہ کسی مصیبت میں مبتلا کر سکتے تھے، آزمائش میں مبتلا کر سکتے تھے، انہوں نے کیا. تو حضرت ابو طالب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لو، آگے میں نہیں مٹ لوں گا. انہوں نے کہا کہ میں یہ کہہ تو دیتا لیکن مجھے ڈر ہے کہ قریش کی بچیاں، مکہ کی بچیاں یہ بولیں گی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کے باتوں میں آ گیا اور آخرت کی آگ سے ڈر گیا، اس واسطے میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں. اخترت العار علی النار، میں آگ پر ترجیح دیتا ہوں اپنی عزت نفس کو. وہ ویسے ہی اسلام کی حالت کے بغیر کفر کی حالت میں ہی مر گئے. تو اگر دعا صرف کافی ہوتی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حد تک پہنچے ہوئے تھے. ابو جہل کفر کی حالت میں مرا، اس کے لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی جب اسلام کفار کے نرغے میں تھا، اس وقت کافی تکلیفیں مسلمانوں کو، اسلام لانے والوں کو پہنچائی جا رہی تھی، کہ یا رسول اللہ، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر بن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت بخشیے، یعنی ہم لوگ کمزور ہیں، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو ان کو جو پاور اور قوت حاصل ہے، ان کو جو وقار معاشرے کے اندر حاصل ہے، اس کی وجہ سے لوگ ہمیں تکلیفیں دینے سے باز آ جائیں. تو عمر بن ہشام یا ابو جہلی تو ہے، دوسری طرف ابو لہب ہے جو آپ کا سگا چچا ہے. تو دعا سب کے لیے کی گئی ہے، لیکن قبول انہی کے حق میں ہوتی ہے جن کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ قبولیت کے مستحق بنے، واقعی وہ اپنے مقصد کا حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. اور جو جن کا یہ ارادہ نہیں ہوتا، پھر رسول کی دعا بھی ان کے واسطے کام نہیں آتی. حتیٰ کہ حضرت ابو طالب کی وفات پر جب وہ کفر کی حالت میں انتقال کر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد صدمہ ہوا. تو اللہ پاک نے آیت اتار دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت تم نہیں دے سکتے، ہاں تم راستہ ضرور بتا سکتے ہو، لیکن توفیق جسے کہتے ہیں وہ میں ہی دیتا ہوں. ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ صرف ان چیزوں پر اکتفا کر کے بیٹھ جانا کہ بڑے لوگوں سے ہم دعا کروا لیں اور ان کی دعاؤں پر مطمئن ہو جائیں کہ ان کے دعا کرنے کے بعد ہمیں عمل کی ضرورت نہیں رہی، اب ہمیں کسی اور کام کی ضرورت نہیں رہی، خام خیالی ہے. دوسری چیز حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا تو کروا لیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اپنے سے، لیکن ہمیں ظاہر میں لگتا ہے کہ ہماری قوت اور ہمارے بس میں نہیں ہے اس کام کا ہونا. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت کے لیے بھی اس میں حکم دیا گیا ہے، اس میں سبق ملتا ہے ہم کو، وہ یہ ہے کہ اپنے حصے میں، اپنی قدرت میں اور اپنے بس میں جتنا کام ہے اتنا کر کے دعا کرو، اللہ پاک باقی آگے کا راستہ کھولتے ہیں. جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کر لیں. ہمیں پتہ ہے کہ کسی کام کے مثال کے طور پر 10 اسٹیج ہیں، ہم اس میں سے 3 کر سکتے ہیں، آگے کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں؟ ہم 3 کریں، اس کے بعد دعا کریں، تو باقی 7 کے بھی راستے کھلیں گے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اس کی شہادت موجود ہے، اس کی تصدیق موجود ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کو جب زلیخا نے اپنی طرف گناہ کی دعوت دی اور دروازے بند کر لیے، قرآن میں اس کا بیان آیا وغلقت الابواب، اور ایک نہیں 7 دروازے بند کر لیے، پھر اس کے بعد ان کو گناہ کی دعوت دی، انہیں پتہ ہے کہ دروازے بند ہیں، وہ پھر بھی بھاگ رہے ہیں. وہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی بس کا کام کرنے جا رہے ہیں. ان کے بس میں، ان کی قدرت میں جتنا کام تھا وہ اتنا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دعا کی تو اللہ پاک نے واقعی دروازے آگے کھول دیے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، ماضی قریب کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صاحب کشف و کرامات تھے، صاحب علم، صاحب تقوی و ورع تھے. وہ دہلی میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، علم دین حاصل کرنے جاتے تھے، وہاں سے اپنے گھر واپس آ رہے تھے کاندھلا. تو راستے میں ایک جگہ ایک بستی مسلمانوں کی نظر آئی اور وہاں پر ایک مسجد نظر آئی، لیکن وہ مسجد بالکل ہی ویران تھی، انتہائی ویران. نماز کا وقت ہو گیا لیکن نماز کے لیے اذان دینے والا کوئی نہیں ہے، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. تو وہ نماز کا وقت ہونے پر آئے، نماز پڑھے، مسجد کی صفائی کی، اور اس کے بعد پھر پتہ لگایا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہے تو مسلمانوں کی بستی اور مسلمان بھی موجود ہیں، مسجد بھی موجود ہے، پھر یہ نمازیں یا مسجدیں یہاں آباد کیوں نہیں ہیں؟ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہمارے خان صاحب رہتے ہیں، وہ ان خان صاحب کا بڑا اثر ہے، اگر وہ اس بات پر آ جائیں کہ ان کو نمازوں کا پابند ہونا ہے اور مسجد آباد ہونا ہے، اگر وہ اس بات پر آ جائیں گے تو ان کے تحت میں جتنے لوگ ہیں، ان کی بات جو ماننے والے ہیں، ان کے زیر اثر جتنے ہیں، وہ سب بھی اس کے پابند ہو جائیں گے، مسجد کی آبادی کی ایک صورت نکل آئے گی. انہوں نے کہا کہ ان سے ملاؤ. لوگ ان کو لے کر گئے. وہ خان صاحب شراب و کباب کے بھی عادی تھے، ایک طرف تو حرام کھانے پینے کا معمول مزاج تھا، اور دوسرے عورتوں کا بھی، ان کا طوائف بازی کا بھی شوق تھا. تو حضرت نے ان سے عرض کیا کہ خان صاحب ایک بات عرض کرنا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر آپ نیک بن جائیں گے، اگر آپ مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں گے، تو باقی بستی والے بھی آباد کرنے والے بن جائیں گے اور ان کی ساری نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا. تو خان صاحب نے کہا کہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی، कि अगर मैं नेक हो जाता हूँ तो बाकियों के लिए भी रास्ता निकल आएगा। लेकिन किस्सा यह है, मेरे साथ ये दो लतें, ये बुरी आदतें मेरे साथ लगी हुई हैं, ना मैं शराब छोड़ सकता हूँ ना तवायफबाजी छोड़ सकता हूँ। तो हज़रत ने फरमाया कि आप मुझसे सिर्फ इतना वादा कर लें कि आप मस्जिद को जाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे, और मैं मुझसे वज़ू नहीं होता, कहा कि ज़रूरत नहीं है। इस बात पूरे किस्से को सुने भी और इसके बाद की बात को भी समझे भी, वरना बुज़ुर्गों पर इल्ज़ाम होगा कि ये लोग शरीयत के अहकाम को तोड़ के अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। किस्सा ये नहीं है, ना कि उसकी ज़रूरत नहीं है, आप बिला वज़ू ही मस्जिद चले जाया करें। फरमाया मैं नापाक हालत में होता हूँ, मुझसे गुसल भी नहीं होगा और मस्जिद में गुसल के बगैर नहीं जा सकते। फरमाया कि ठीक है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर ही चले जाया करो। उनको ये दावत दी और उनसे कहा कि आप मुझसे वादा करें कि कल से आप ये काम करने वाले बन जाएंगे। तो उन्होंने उनसे वादा कर लिया, हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन कांदलवी सोन खान साहब ने। फिर उसके बाद वो चले गए और ये फिर दोबारा इनको दावत देकर उसी मस्जिद में आए जो मस्जिद वीरान पड़ी थी, वहाँ आकर दो रकात नमाज़ पढ़ी और खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगा कि या अल्लाह इसको मस्जिद की तरफ आने की दावत देना तो मेरे बस में था, मेरी कुदरत में था, मैंने दे दिया। ये आगे इससे वुज़ू करवाना, इसे नमाज़ पढ़वाना, इससे गुसल करवाना, इसका पाक होना, ये चीज़ें आपके बस में हैं, आप कर दीजिए। साथ में जो लोग थे उन्होंने यही पूछा कि वहाँ तो आप उसको शरीयत का हुक्म तोड़ के नापाकी की हालत में मस्जिद आ जाओ बोले, बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ लो बोले, तवायफ़ की तवायफबाजी की आदत लगी हुई औरतों की तो वो भी लगी रहने दो बोले, और शराब की आदत लगी हुई तो उसको छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है बोले, ये क्या बात हुई, तुम बुज़ुर्ग हो क्या हो, तुम मालिमे दीन हो क्या हो। फरमाया कि किस्सा ये नहीं है, मुझे दावत दी नहीं थी दीन की, जितना मेरे बस में था मैंने किया, शराब छोड़ने की बात करता तो वो मुझे घर से निकाल देता, जमा अगर औरतों के आदत को छोड़ने की बात करता वो मुझे घर से निकाल देता, आगे बात सुनने को तैयार ही नहीं होता, तो मैंने इतना कर दिया। अब यहाँ मस्जिद में आकर मैंने ये दुआ की कि अल्लाह मेरे बस में जितना था मैंने कर दिया, आगे आपके हाथ में है। उधर हुआ भी यही कि पता नहीं उन्होंने इनसे किस दिल से बात की थी, किस लहजे में, किस दर्द से बात की थी, वो उनके दिल में उतर गई, उन्होंने वादा किया, इधर आकर के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए तो अल्लाह ने इनके दुआ को कबूल कर लिया। अब दूसरी नमाज का जब वक्त आया दूसरे दिन, तो वो उठे नमाज को जाने के लिए, ख्याल आया कि कई साल हर साल के बाद अल्लाह के हुजूर अल्लाह के घर हाजिर होने जा रहा हूँ, तो चलो वुज़ू करते हैं। वुज़ू का ख्याल आते ही सोचे नहीं, आज पहली बार जा रहे हैं तो गुसल ही करके जाते हैं। गुसल करके गए और वहाँ जाने के बाद फिर अल्लाह ने बिल्कुल ही कैफियत बदल दी, और उनकी वजह वो ख़ुद भी नमाज़ों के पाबंद हो गए, जो आदतें बुरी पड़ी हुई थी वो भी छूट गई, और एक नमाज़ भी बगैर वुज़ू के भी नहीं पढ़ी, बगैर गुसल के भी नहीं पढ़ी, हत्ता कि वो दीन के पूरे पाबंद हो गए, और उनकी वजह से पूरा महल्ला मुसलमान और मुसलमान महल्ला आबाद हो गया और इस्लाम वहाँ पर ज़िंदा हुआ, मस्जिदें वो आबाद हो गई, मस्जिद वो आबाद हो गई। तो ये किस्सा इस सुनाने का मकसद ये है कि हमारे बस में, हमारी कुदरत में जितना काम होता है वो काम हम कर लें, उसके बाद उस काम को अल्लाह के हवाले कर दें, अल्लाह पाक रास्ते खोलते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर 10 स्टेज में से 3 पर कादिर हैं और 7 पर नहीं हैं, तो 3 करके फिर 7 को अल्लाह के हवाले करें और उसके लिए दुआ करें। अगर हम 3 भी नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि आगे रास्ते आप पहले खोलें फिर हम काम शुरू करेंगे, तो फिर ये तरीक़ेकार नहीं है। अल्लाह की एक सुन्नत होती है, अल्लाह की एक आदत होती है, अल्लाह का एक तरीक़ेकार, एक निज़ाम और सिस्टम होता है कि इस दुनिया में वो किस तरीके से कामों को अंजाम देते हैं। उनका तरीक़ेकार यही है कि बंदा अपनी हैसियत, अपनी कुदरत, अपने बस का काम करे, फिर उसके बाद उनसे दुआ करे तो वो उसको ज़रूर कबूल करते हैं और उसके लिए रास्तों को खोलते हैं। और अगर वो अपनी बस का काम नहीं करता है और ऐसे ही दुआएँ करता है तो कहते हैं कि ये तलब नहीं हुई, ये तड़प नहीं हुई, ये तो हवस हो गई, और हवस का पूरा करना हमारे ज़िम्मे थोड़ा ही है, हम तालिब के लिए ज़रूर खोलते हैं। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी रास्तों में कोशिश करते हैं हम उनके लिए आगे के रास्ते खोलते हैं, जो हमसे हवस का मुतालबा करते हैं उनकी हवस पूरी करते हैं, ये कुरान में नहीं है, ये है कि जो कोशिश करते हैं और वाकई दिल में तलब रखते हैं उनके लिए रास्ते खोले जाते हैं। यहदी इलैहि मन युनीब, जो मेरी तरफ रुजू करता है मैं उसको हिदायत देता हूँ, मैं उसके लिए रास्ते खोलता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रबिया बिन काब असलमी से फरमाया कि तुमको अगर जन्नत में मेरा साथ चाहिए तो तुम कसरत सुजूद के ज़रिए से, यानी ज़्यादा नमाज़ें पढ़ के, नफिल नमाज़ों के ज़रिए से मेरे क़ुर्ब को हासिल करो। हदीस शरीफ में आता है कि मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैय बिन नवाफिल हत्ता अहबबतुहु, कि नफिल फ़र्ज़ के ज़रिए से नहीं, फ़राइज़ अल्लाह की अज़मत का हक़ है, नवाफिल अल्लाह की मोहब्बत का हक़ है, अल्लाह की अज़मत के हक़ को छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, मोहब्बत इख्तियार में है, जितनी आप करना चाहें, जितनी आप बढ़ाना चाहें अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाएं नवाफिल के ज़रिए से। क्या सिला है उसका? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरा बंदा नफिल नमाज़ों के ज़रिए से मुझसे करीब होता रहता है, इस कदर करीब होता रहता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। बाकी सारा मतलब ये कि वो अल्लाह पाक उससे इस कदर करीब आते हैं। अगर वो एक बालिश मेरी तरफ चल के आता है तो मैं गज भर उसकी तरफ लपकता हूँ, अगर वो मेरी तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर लपकता हूँ। ये अल्लाह की तरफ से फिर नवाजिशों के, अल्लाह की तरफ से उनके کی رحمتوں کے نزول کے اور ان کے بندوں کی طرف متوجہ ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم فرائض کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، واجبات کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نوافل تو ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں۔ دیکھا جائے معمولی معمولی آزار کی وجہ سے موسم ذرا سخت ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہم گھروں کے اندر دبک کر بیٹھ گئے، مسجدوں کے آباد کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ جابوں کے یہی عذر، یہی موسم جاب کے لیے تو ہمارے عذر نہیں ہو سکتا، تو پھر ہماری نمازوں کے لیے کیسے عذر بنے گا، ہماری جماعتوں کے لیے کیسے عذر بنے گا، ہمارے فرض نمازوں کے لیے کیسے عذر بنے گا؟ تو ہم کو بھی ان چیزوں کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور لینا ہے اور اس کو اپنانا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی عظمتوں کا حق، جو فرض نمازیں ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں بھی آنا ہے، ہمارے بچوں کی بچیوں کی زندگیوں میں بھی آنا ہے، ہماری بیویوں کی زندگیوں میں بھی آنا ہے، گھر کے ہر چھوٹے بڑے کی زندگی میں آنا ہے۔ اور مردوں کو یہاں پر دین کو زندہ کرنے کی فکر باہر بھی کرنا ہے، اندر بھی کرنا ہے، مسجدوں کو بھی آباد کرنا ہے اور آبادی کی جو شکلیں بھی ہو سکتی ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اور دوسری طرف گھروں کے اندر بھی اس کو زندہ کرنے کی فکریں کرنا ہے۔ جب فکریں کی جاتی ہیں اور کوششیں کی جاتی ہیں تو پھر واقعی اللہ پاک ان کی ان کوششوں کو قبول کرتے ہیں، ان کی طرف سے وعدہ آیا ہے۔ حق تعالی ہم سبوں کو یہ حقیقت ہمارے ذہنوں پر کھول دے، اس حقیقت کو کہ محنت کے بعد میں دعا کرنے سے پھر اللہ پاک آگے کے راستے کھولتے ہیں، محنت کے بغیر صرف دعائیں کرنے کا نام ہوس اور آرزو ہے جس کے پورا کرنے کا اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ حق تعالی ہم سبوں کو فہم صحیح، عمل صحیح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔